بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق حمیدہ کا بیان چل رہا ہے. تصوف کا اصل موضوع جو ہے وہ تہذیب اخلاق ہے. تہذیب اخلاق اس کا اصل موضوع اس طرح بنتا ہے کہ تصوف کا اصل موضوع تو وصول الی اللہ ہے، حصول نسبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ایک نسبت خاصہ کا حاصل ہونا، نسبت قرب اور رضا، اس کو نسبت خاصہ کہتے ہیں. اسی نسبت خاصہ کو وصول کہتے ہیں ان کے پاس صوفیہ کی اصطلاح میں. کیونکہ وصول بمعنی لغوی جو ہے وہ یہاں مراد نہیں ہوا کرتا. وصول بالمعنی الاصطلاحی نسبت رضا کا تحقق، راضی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ وصول ہوتا ہے. بالمعنی اللغوی بھی ہے لیکن وہ پہلے سے ہے. توحید وجودی میں وہ سمجھ میں آتا ہے. بالمعنی الاصطلاحی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا تحقق، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، یہ اسی وقت پایا جاتا ہے کسی بندے کے ساتھ جب اس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اخلاق درست ہو گئے ہوں سے مراد ہے اس کے اندرون کی صفات درست ہو گئی ہوں. اندرون کی صفات کے درست ہوئے بغیر نہ نسبت حاصل ہوتی، نہ رضا حاصل ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نہ قرب حاصل ہوتا. اس لیے ظاہری شریعت کا بندہ مکلف ہوتا ہے، ظاہر کا اس کو حکم دیا گیا ہے، لیکن ظاہر کی قبولیت کا مدار باطن پر ہے. باطن اگر درست ہے، مقبول ہے، تو ظاہر مقبول ہے، ورنہ نہیں ہے. اور ظاہر کی درستگی البتہ اندر کی درستگی کی علامت ہے، اور ظاہر کی خرابی باطن کی خرابی کی دلیل ہے. ظاہر کی شریعت کے مطابق نہ ہونا، ظاہر کی حالت کا شرع کے موافق نہ ہونا، اندر کی خرابی کی، آدمی کی باطن کی، آدمی کے اندرون کی خرابی کی دلیل ہے. اور ظاہر کا اچھا ہونا اندرون کے اچھا ہونے کی علامت ہے. اور ظاہر کے خراب ہونے کے ساتھ اندرون کا اچھا ہونا استثنائی شکلوں میں ہوتا ہے. اس لیے دلیل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں استثنا نہیں ہے. تو جب تک آدمی کا باطن درست نہیں ہوا، یعنی اس کے اخلاق درست نہیں ہوئے، یعنی اس کے صفات درست نہیں ہوئے، اس وقت تک بندے کو وصول نصیب نہیں ہوتا، بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں بنتا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہونے کے لیے حضور کی تربیت کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. حضور کا صحیح امتی وہ ہوتا ہے کہ حضور اس کی مربی ہیں، وہ حضور کا مربع ہے. مربع وہ ہوتا ہے جس میں دوا کے اجزاء گھلا دیے گئے ہوں. کسی بھی چیز کا مربع جو ہوگا، آملے کا مربع، بیل پھل کا مربع، ادرک کا مربع، جو مربع ہوتا ہے اس میں، جس چیز کا وہ مربع ہوتا ہے اس میں شیرے کو یا جن اجزاء کو گھولا جاتا ہے وہ اجزاء اس میں جذب ہو جاتے ہیں، گھل جاتا ہے وہ. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بندے نے قبول نہیں کیا تو وہ مربع نہیں ہوا. جب وہ مربع اس میں مفعول کا تھے، کون سی جماعت ہے، کون سی کلاس میں ہے، فرسٹ میں ہے. مربی اس میں فاعل, مربع اس میں مفعول. ابھی گرامر شروع نہیں ہوئے شاید, ابھی وہاں پہ گرامر نہیں ہوئے. آپ دارالسلام میں پڑھ رہے ہیں نا, تو وہاں بھی گرامر اسٹارٹ نہیں ہوئے شاید. مربی مربع پتا ہے؟ اچھا بس وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ. مربی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, مربع اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور تربیت کو قبول کرنا ہی باطن کی اصلاح ہے, اس کے بغیر نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہ رسول کا قرب صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ذکر فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر ہے. اور اخلاق کی درستگی اندرون کو صحیح کرنے کا نام ہے, اور وہ کسی کے دیکھنے سے تعلق نہیں ہے اس کا. نہ کوئی دیکھتا, کوئی نہ کوئی جانتا, نہ کوئی اپریشیٹ کرتا آپ کو, کیا کر رہے ہیں آپ, کیا نہیں کر رہے ہیں, سب ویسے نہیں کرتے. اپنے دنیا دھن رہے, اپنی دھن. ہاں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, انسان کے وجود کا اثر جو پڑتا ہے, اچھا اثر, اس کے باطن کی درستگی پر موقف ہے. وہ حضرات صحابہ کا جو اثر دوسرے ملکوں پر پڑا, ان کے باطن کی درستگی سے پڑا, ان کی روحانیت سے پڑا. اور یہ باطن کی درستگی بعض مرتبہ سورج کا ڈھپ لے لیتی ہے. سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے آدمی, سورج کی طرح اس کی روحانیت پھیلتی ہے. جیسے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور صوفیہ کرام جہاں پہنچے, انہوں نے سورج کی طرح طلوع کیا وہاں پہ. اس کی کرنیں, اس کی روشنی, اس کے اثرات عالمگیر پیمانے پر ہوئے. اسی لیے تہذیب اخلاق کو سیر الی اللہ کی شرط قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کرنے, سلوک کرنے کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک سیر الی اللہ, ایک سیر فی اللہ. ایک یہ اصطلاح ہے, سیر الی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تک, یعنی ان کی رضا حاصل ہونے تک جانا. تہذیب اخلاق سے سیر الی اللہ طے ہوتی ہے. تہذیب اخلاق کے بعد حقائق و معرفت میں جب آدمی حال سے اترنا شروع کرتا ہے تو سیر فی اللہ شروع ہوتا ہے. قال سے نہیں, حال سے. جب آدمی حال سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اترنا شروع ہوتا ہے, وجدان سے شروع ہوتا ہے, تو پھر یہ سیر فی اللہ شروع ہوتا ہے. یہ اصطلاح ہے ان کی. ان تہذیب اخلاق میں برے اخلاق جو ہیں ان کا پہلے بیان ہوا تھا کہ ان سے آدمی صفائی کرے, اپنی تزکیہ کرے, ان کا چھانٹے ان کو. اب اخلاق حمیدہ کا بیان چل رہا ہے, اس میں سے ایک ہوا تھا, دوسرا ہے آج. نمبر دو, اخلاص. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, یعنی اور ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. جیسے عربی ہے ویسے ترجمہ کر دیتے ہیں, اردو میں جو ہے یہ انداز نہیں ہوتا, حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا. یہ حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا, یہ عربی کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے حصر کو بتانے کے لیے. ہم ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر. تو یہ ایک خاص انداز ہے عربی کا جو حصر کو بتانے کے لیے ہوتا ہے, یعنی پابندی ہوتی ہے اس میں. آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ہم امیر اللہ لیعبد اللہ, اس بات کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں, مگر اس بات نہیں, ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، خالص کرنے والے ہوں اس کے واسطے دین، اور ہر طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہوں، مخلصین لہ الدین حنفاء. ایک تو عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، خالی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، خالص کرنے والے ہونا اس کے واسطے دین کو، یعنی اس عبادت میں خلوص ہونا. نمبر تین، اس طرح کا خلوص ہونا کہ دوسری طرف سے منہ پھیرے ہوئے بھی ہونا، یعنی پوری طرح یکسوئی ہونا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى نياتكم واعمالكم. حق تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں. اب اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اصل حقیقت کو ذہن میں رکھ کے اپنے اندر تلاش کرتے رہنا ہے، چونکہ اس حقیقت کے ذریعے سے اندر کو تلاش کرنا آسان ہے. یہ بات میرے میں ہے کیا نہیں ہے، اس کو دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے. ہے تب بھی پکڑ میں آ جاتی، نہیں ہے تب بھی پکڑ میں آ جاتی. اس لیے حقیقت بہت چھوٹے لفظوں میں ہوتی ہے، اس کو اچھا یاد کر لینا چاہیے زبانی، اس کو ذہن میں رکھنا. جیسے برے اخلاق کی حقیقتیں بیان کی گئی، ایسے اچھے اخلاق کی بھی. ماہیت اخلاص، اپنی طاعت میں صرف اللہ تعالی کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی، یا اپنی کسی نفسانی و مالی و جاہی خواہش کے قصد کو نہ ملنے دینا. کسی عمل میں اپنی کسی خواہش جانی اور مالی اور عزت والی، عزتی جاہی کہتے ہیں اس کو، عزت کی خواہش کو اپنے قصد سے ملنے نہیں دینا کسی عمل میں، اور اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھنا، اور مخلوق کی خوشنودی کا ارادہ نہیں رکھنا، مخلوق کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں رکھنا، اور نہ اپنی ذات کی، جان کی، مال کی اور عزت کی خواہش کا ارادہ رکھنا. ہم بھی مخلوق ہی ہیں، لیکن ہمارے علاوہ دوسری مخلوق کی رضا مندی بھی ملحوظ نہیں ہونا ہے، اور اپنے لیے اپنی کوئی مالی جانی خواہش کو، تین چیزوں کی خواہش کو ارادے سے ملنے نہیں دینا. اس ارادے کی قید اس لیے ہوتی ہے چونکہ غیر ارادی طور پر وساوس جو آ جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوتا، چونکہ غیر ارادے کا بندہ مکلف نہیں ہے. جو چیز غیر ارادی ہوتی ہے اس کا بندہ مکلف، جو چیز غیر ارادی ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، جو غیر اختیاری ہوتی ہے اس کا بندہ مکلف نہیں ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسی وجہ سے جتنی کیفیات ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، رونا آنا، ہنسنا آنا، نشاط ہونا، شوق ہونا، جی لگنا، نہیں لگنا، ایسا غیر اختیاری ہے. جی لگا یہ بھی اختیار میں نہیں ہے، جی نہیں لگا یہ بھی اختیار میں نہیں ہے. رقت تاری ہوئی یہ بھی اختیار میں نہیں، رقت تاری ہوئی یہ بھی اختیار میں نہیں. شوق ہونا یہ بھی اختیار میں نہیں ہے، بور ہونا یہ بھی اختیار میں نہیں ہے. تو اس پر شریعت نہیں ہوتی، بس شریعت کا مدار ان چیزوں پہ نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی حکم اس وجہ سے نہیں دیا جائے گا. اگر ایسا ہے تو کرو، ایسا نہیں ہے تو مت کرو، شریعت کا حکم اس پہ نہیں رہ سکتا. بلکہ حکم جو شریعت کا ہوگا وہ ایسا ہو تو بھی کرو، ایسا نہ ہو تو بھی کرو، شوق ہو تو بھی کرو، نہ ہو تو بھی کرو، رقت تاری ہو تو بھی کرو، نہ ہو تو بھی کرو، جی لگے تو بھی کرو، نہ لگے تو بھی کرو، حضور قلب حاصل ہو تو بھی کرو، نہ ہو تو بھی کرو. تو ارادہ اور غیر ارادہ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. غیر ارادی، غیر اختیاری چیز ہے، چھوڑو اس کو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اس میں. اور ارادہ کرنا یہ اختیاری چیز ہے. اسی وجہ سے میں اپنے ارادے سے میں اپنے اختیار سے کچھ طے کر رہا ہوں کیا کہ میں اس کام کے ذریعے سے، اس نماز کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے، اس ڈونیشن کے ذریعے سے، اس خدمت کے ذریعے سے میں اپنے طور پر کیا ارادہ کر رہا ہوں. یہ میری نیت کیا ہے؟ ارادہ اللہ کی رضا کا ہے، بس ختم. کیونکہ ہم اپنے ارادے سے یہی کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے اخلاص کا ارادہ کرنا، آسان ہے. کیونکہ بندہ ارادہ نہیں کرتا اس لیے اخلاص مشکل ہے بولتے ہیں، بقیہ ارادہ کرنا تو بہت آسان ہے. کیونکہ ارادہ تو اختیاری عمل ہے، اختیاری عمل آسان ہوتا ہے. کس چیز کا ارادہ شامل نہیں کرنا؟ اپنی مالی خواہش کا ارادہ شامل نہیں کرنا کہ مجھے مال ملے، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مال حاصل ہو. عزت ملے. عام طور پر لوگ جو ہے نا بہت سی جگہوں پر اپنے مال کو اور اپنی جان کو ہٹا دیتے ہیں، عزت ذہن میں رہتی ہے دین کے معاملات میں. ایک بہت پرانے تبلیغی ہوں کہنے لگے کہ ہم لوگ سوائے اخلاص کے اور کس طرح سے لگ سکتے کام میں، سارے کے سارے مخلص ہیں. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. میں نے کہا یہ بہت بھاری جملہ ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کا وہ نہیں کر سکتے، بولا ہمت نہیں کر سکتے ایسا بولنے کی. تم تو چپدی چپدی کا جو ہوا، میں سب مخلص ہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ یہ آپ جو ہے نا لوگوں سے پیسوں کی توقع نہیں رکھتے اور پیسے نہیں مانگتے، اس وجہ سے مخلص نہیں ہو جاتے. ایک سبب ہے یہ بھی، اچھا کیا، بہت اچھا کام ہے. اور اپنے طور پر جانی قربانی دیتے ہیں، جان کا کوئی نفع نہیں چاہ رہے ہیں آپ، حالانکہ اس میں نفع چاہا جاتا ہے. میں بتاؤں گا کیسے چاہا جاتا ہے. عام طور پر لوگ نہیں چاہتے، وہ بھی مخلص ہونے کی دلیل نہیں ہے. چونکہ مخلص ہونے کے لیے ایک تیسری شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ عزت کا ارادہ نہیں کرنا، جاہ کا ارادہ نہیں کرنا. جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو جاہ جو ہے نا بہت چاہیے، عزت بہت چاہیے، محبوبیت چاہیے، لوگوں میں پسندیدگی چاہیے، بڑا پن چاہیے، لیڈری چاہیے، سرداری چاہیے. ہمارے پاس حیدرآباد میں شورا کے معاملے میں بہت جھگڑا چل رہا تھا، جس وقت یہ شورا نہیں، اس سے پہلے کی ایک شورا کا جھگڑا ہے. ہم حیدرآباد میں شورا بنائے تھے تو وہ شورا کو نہیں مانے تھے، جیسے یہ لوگ شورا ماننا بول کے بول رہے ہیں نا، وہاں نہیں مانتے بول کے تھا. جہاں سے جھگڑا شروع ہوا وہ یہ تھا، حیدرآباد کی ایک شورا بنائے تھے وہ نہیں مانتے بول کے جھگڑا چلا تھا. تو ایک صاحب جو شورا میں تھے اور رجنا والا، وہ امیر صاحب وہاں کے فیصلے کو نہیں مانتے بول کے جو بول رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیوں رہنا چاہ رہے ہیں، جو شورا طے کرا اس کو رہنے دو نا، تم بیچ میں کیوں رہنا چاہ رہے ہیں. تو کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جو ہے نا کسی منسٹر سے زیادہ عزت نہیں ہے اس میں، بولے کسی منسٹر سے کم عزت نہیں ہے اس میں. بولے منسٹر کے جیسے ٹریٹمنٹ ہوتا، منسٹر کی جیسی عزت ملتی، ہر جگہ جو ہے نا ایک وہ ہوتا، کیا بولتے ہیں اس کو، استقبال ہوتا ہے، کھانے پینے کی سہولت، ڈاکٹر گھر پہ آتے ہیں علاج کرنے کے واسطے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ، گاڑی کے ٹکٹ سب ہاتھ میں آ جاتے ہیں جانے سے پہلے، اور دعوت بے حساب آتی ہے، اور جانے والا لوگ چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو، کون چھوڑیں گا اس کو، ایسا بول رہے ہیں صاحب، جو اس میں تھے وہ خود ہی بول رہے ہیں وہ صاحب. تو یہ ہوتی ہے، یہ خواہش جو ہے نا عالموں میں، حافظوں میں، اماموں میں، داعیوں میں، مرشدوں میں، سب میں بیماری، بہت بڑی بیماری ہے، یہ کامن بیماری ہے. عزت کی طلب، محبوبیت کی طلب، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں پہ چھانا، لوگوں کے یہاں اپنے اچھا بننا، یہ بڑا بندہ، بڑا بھلا بندہ، بڑا نیک بندہ ہے. کیوں اچھے بننے کی فکر ہے آپ کو دوسرے کے پاس؟ اسی کو کہتے ہیں بزرگ بننے کا شوق ہونا. کیونکہ بزرگی کا جو شوق ہوتا ہے اس کی بیس بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے نزدیک میں اچھا ہو جاؤں، تبھی تو آپ بزرگ بنے نا. بزرگ بننے کا شوق بھی نہیں ہونے کا ہے. مالی اور جانی اور جاہی خواہش، اس کو شامل ہونے. ارادے سے, اپنے ارادے سے نہیں سوچنا اس بات کو. اور یہ ہر عمل میں, ہر عمل سے مراد ہر طاعت میں. طاعت اس لیے بولتے ہیں کہ معصیت میں تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے اطاعت میں کہتے ہیں. اب وہ اطاعت عبادت میں ہو یا اطاعت عام حاجتوں میں ہو. عبادت تو خالص عبادت ہوتی ہے, اور حاجتوں کے اندر اطاعت ہوتی ہے جو اس کو عبادت بناتی ہے. جب اپنی حاجتوں میں اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے, اللہ کے رسول کی, تو وہ اس کو عبادت بنا دیتی ہے. حاجت سے مراد کمانا, خرچ کرنا, کھانا پینا, سونا اٹھنا, شادی کرنا, یہ حاجتیں ہیں ہماری. ان میں اللہ کی اطاعت ہونا اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا, اللہ کی بندگی اور اللہ کے حکم کی رعایت اور نبی کے طریقے کی رعایت, تو وہ اس کو عبادت بناتی ہے. تو وہ عبادت بنتی چونکہ بعد میں ہے, اس لیے اس کو لفظ اطاعت بولتے ہیں. تو ہر اطاعت میں اللہ کی, اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا مندی کا قصد کرنا, اور کسی چیز کو شامل نہیں ہونے دینا. کسی چیز میں مخلوق کی رضا مندی اور خوشنودی یہ ہے, اور کسی چیز میں اپنی طرف سے تین چیزیں ہیں, جان اور مال اور عزت, تینوں کی کسی خواہش کو شامل نہیں ہونا. جان کے اندر وہ چیز آ گئی جس کا ذکر میں نے کیا تھا, دعوتیں ہونا, کھانا پینا ہونا, راحت ملنا, ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ہونا, آنے جانے کی سہولت کا حاصل ہونا, یہ جان میں ہے. جان میں یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں, دعوتیں دینا, مسافر کرنا, کہیں جائیں تو لوگ بٹھانا, کہیں جائیں تو لوگ جو ہے نا سارے لوگ لین میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو لین کی ضرورت نہیں, ارے آپ یہاں بیٹھیے میں آپ کو کھانا لا کے دیتا ہوں, ارے آپ آ گئے آپ آ گئے, ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا, اچھا بھائی پہلے میں ان کو فارغ کر دیتا ہوں. راحتیں تو ہے نا جان کی, عزت بھی ہے اس میں, عزت کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے, مگر جانی خواہش بھی اس میں ہوتی ہے, جانی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہر عمل میں ان سب چیزوں سے بچنا, حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیندار آدمی کو سامان کی خریداری میں قیمت کی رعایت کی طلب نہیں رہنا. دیندار آدمی کو سامان کی خریداری میں دیندار ہونے کی وجہ سے رعایت کی طلب سے مراد رعایت کی طلب ویسے کرنا ہے, قیمت میں رعایت کی طلب اتنی کرو کہ پسینہ آ جائے, حدیث شریف میں بارگیننگ جس کو بولتے ہیں نا, چکانا, چکانا تو ہے اسلام میں. بقیہ ارے حافظ صاحب ہیں, ارے حافظ سے لیتے ہوئے تو وہاں کوئی شرم نہیں آ رہی, ارے مولانا صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, ارے بھائی ہم امام ہیں تھوڑی تو کچھ رعایت کرو, ایک پاؤ کلو گوشت بڑھا دو یار, ارے یہ چیز کی قیمت اتنی کر دو, وہ چیز بھائی بھائی اتنے ہی ہیں بس رکھ لے, ہونا ہے تو لے, نہیں تو وہ بھی نہیں دیتا. جہاں بے تکلفی ہے, خوشی ہوتی ہے, وہاں ایک الگ بات ہے. ایسا بولنے سے یہ ہے کہ اپنائیت کا آپ نے مظاہرہ کیا, اس کو اچھا لگا, وہ ایک الگ ہے بات, وہ اصول دوسرا ہو جاتا پھر وہاں پہ. واقعی یہ ہے کہ حافظ عالم ہونے کی وجہ سے, مشائخ میں سے ہونے کی وجہ سے, مذہبی آدمی ہونے کی وجہ سے, قیمت کی رعایت تک امام غزالی نے فرمایا کہ بہت سخت بات ہے, یہ دنیا خریدنا ہے دین کو بیچ کر. چونکہ وہ مذہب سے, مذہبی عملوں کے ذریعے سے ہی چاہا جا رہا مال, رعایت چاہی جا رہی, اسی وجہ سے اگر اخلاص ہو کسی بھی عمل کے اندر تو اس کے اثرات اللہ کے ہیں, وہ عمل مقبول ہونے کی وجہ سے پائیدار بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہوتے ہیں. کعبہ ہردم تجلی می فضود زان کے از اخلاصات ابراہیم بود, وہاں روم بیت اللہ میں جو ہر وقت تجلی میں اضافہ ہے, بیت اللہ کی ہر وقت تجلی میں جو اضافہ ہے وہ ابراہیم کے اخلاص کا نتیجہ ہے, یہ فرما رہے ہیں. کعبرہ ہردم تجلی می فضود زان کے از اخلاصات ابراہیم بود, یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا نتیجہ ہے. بڑھتے جانا, بڑھتے جاتا, بڑھتے جاتا, مہنگا کر دو حج عمرہ, پریشانیاں ڈال دو لوگوں میں، رکاوٹیں ڈال دو، کچھ بھی کر دو، جب جاؤ جب کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے جیسے حج ہو رہا ہے، بھیڑی بھیڑ 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 ہر وقت امڑ آتے ہیں، جیسے لوگ امڑ جاتے ہیں ایک دم کسی چیز میں سے ابل جاتے ہیں، جیسے تعالی شانہ کی مہربانی ہے. یہ ایسا ہوا تو کیسا معلوم کہ ابراہیم کے اخلاص کی وجہ سے ویسا ہو رہا ہے؟ ایسا ہوتا نا، بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو بالکل نہیں معلوم ہیں، ایک دوسری دنیا کو معلوم ہے. کعبے کا ایک باطن ہوتا ہے، اور کعبے کا باطن جو ہے وہ ذی حیات ہے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے سے اپنی باتوں کی تفصیل لکھی ہے ایک جگہ پر، بیت اللہ سے میری یہ بات ہوئی، بلکہ بیت اللہ سے ملاقات ہوئی، بیت اللہ سے یہ میری بات ہوئی، میں فلاں جگہ پہ تھا اس وقت میری بیت اللہ سے ملاقات ہوئی، میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، کس جگہ بیٹھا ہوا تھا، فوراً بیت اللہ میری طرف متوجہ ہوا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر ہم دونوں میں ہم کلامی ہوئی، بہت دیر تک ہوتی رہی، اور کیا ہوتی رہی وہ فتوحات مکیہ میں اس کی تفصیلات ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب کسی کو بتائیں، ایسے قرآن شریف سے بات کا ذکر کیا انہوں نے بہت لمبا چوڑا، کہ کلام اللہ سے میری بہت بات چیت ہوئی، قرآن پاک شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، حجت اللہ کا اور حجت علیہ کا کل قیامت میں کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان کا اپنا ایک باطن ہوتا ہے، ایسے بات اللہ ان کے ذریعے سے معلوم ہوا ان کو، یہ بزرگوں کو، کہ وہاں پہ کیا قصہ ہے اندر. اصل صوفیہ کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ بات کہاں سے ہے، بے دلیل نہیں ہوتی ان کی بات اور بے ثبوت نہیں ہوتی، ہوتی پکی بات ہوتی ہے. ابھی مولانا روم نے فرما دیا تو بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی رد کرنا چاہے تو ہم اس کے رد کرنے کی وجہ سے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کوئی عقیدے کی چیز تو ہے نہیں کہ ماننا ہی ہوگا. لیکن رد کرنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ جاہل ہے، واقف نہیں ہے، بس اور کچھ نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں واقف ہونے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سے میں نے ایک بیان سنا تھا اخلاص پہ، اس کی ایک ان کا ایک قصہ مجھے بہت ہی پسند آیا تھا، انہوں نے قصہ اس میں بیان فرمایا تھا، میں نے سنایا بھی ہے آپ حضرات کو. انہوں نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ کام اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوتا ہے اور اس میں کیسے برکت ہوتی ہے، اور اخلاص کے بغیر کیسے مقبول نہیں ہوتا اور کیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک صاحب کو عیدگاہ کے صدر بننے کا شوق تھا، کیونکہ پورے گاؤں پورا شہر جمع ہوتا ہے عیدگاہ میں، اس کے صدر ہونے کا مطلب پورے گاؤں کے سامنے چودراہٹ ہے عیدگاہ کا صدر، اور عام طور پر عیدگاہ کا صدر وہی ہوتا تھا جو جامع مسجد کا صدر ہوتا تھا اس شہر میں، اور جامع مسجد کے صدر کے واسطے جو شرائط تھے وہ یہ ہے کہ جو اپنے شہر میں سب سے زیادہ دیندار متقی پرہیزگار ہوگا وہ صدر ہوگا، یہ شرط تھی اس میں کہ وہ شہر کے بہت دیندار متقی پرہیزگار آدمی کو صدر بنائیں گے. ایک صاحب کو بڑا شوق تھا کہ مجھے عیدگاہ کی صدارت بھی لینی ہے، جامع مسجد کی، اس کے لیے جامع مسجد کی صدارت لینی پڑے، اس کے لیے یہ شرط ہے. تو ایسی بڑی داڑھی، ایسا بڑا امامہ، ایسی بڑی تسبیح، اور ہر نماز میں سب سے پہلے اذان سے بھی 10-15 منٹ پہلے مسجد میں، اور پانچوں نمازوں میں تسبیح بھی ہے، پابندی بھی ہے نماز کی، اوقات کی بھی، اور جناب والا باشرابی آدمی ہے دیکھنے کے اعتبار مسجد میں صبح سے شام تک، تو اور کیا متقی پرہیزگار ہونا ہے، سارے لوگوں کے نزدیک یہی متقی پرہیزگار ہے. ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال، پانچ سال، چھ سال، 25 سال گزر گئے، کسی کو خیال نہیں آیا اس کو صدر بنانا ہے. 25 سال تک صدارت نہیں ملی اس کو، بہت متقی پرہیزگار تھا. ایک دن رات میں بیٹھا، بڑی رقت تاری ہو گئی، گھر میں بیٹھا ہوا تھا، رقت تاری ہو گئی کہ میں نے اپنی زندگی برباد. اس کو اتنا تو معلوم تھا کہ جو کام اخلاص سے ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، جو بے اخلاصی سے ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا. تو اس کو معلوم تھا کہ میں یہ سارا شو پٹ اپ کاہے کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ رات میں سوچنے لگا کہ اگر میں اللہ کے لیے ہی کرتا اس کو تو کدھر سے کدھر ہو جاتا ہوں. اتنی پابندی سے نماز پڑھنا، اتنا وقت سے پہلے نماز کو جانا، تسبیح پھیرنا، شریعت کی پابندی کرنا، لا حول ولا قوت الا بالله، توف ہے یار میری زندگی پر، اور آئندہ سے مجھے بالکل صدارت نہیں چاہیے. رات میں بیٹھ کے ارادہ کر لیا کہ اگر میں کوئی بنائیں گے بھی تو میں صدر نہیں بنوں گا، اور یہ جتنے سارے میرے عمل تھے یہ سب صحیح کرتا ہوں. میں نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ سے معافی مانگا، رویا پلایا، افسوس کر لیا کہ اگر اس درمیان میں مر جاتا تو کیا ہوتا. چلو اچھا ہے، توبہ کرنے کا تو موقع ملا نا. اس دن جب فجر کو آیا تو سارے مسجد والے بول پڑے کہ اتنے زمانے سے اتنا متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس کو تو آپ نے صدر بنایا نہیں کبھی. اسی دن اس کو صدر بنا دیا. اخلاص کا یہ فائدہ ہے، اخلاص کی برکت اور اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ فوراً نتیجہ سامنے آ گیا کہ جو دنیاوی برکت کی چیزیں ہیں وہ حاصل ہو ہی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل مقبول ہوتا ہے بندے کا. یہ برکات ہیں دنیا کی، نفع ہیں دنیا کے، وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اور 25 سال سے جھکماری کر رہا تھا، کسی نے پوچھا تک نہیں اور سوچا تک نہیں، کسی کو خیال تک نہیں آیا کہ بھائی اس کو صدر بناؤ یار، یہ بڑا اچھا نہیں ہے. تو اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی اطاعت میں صرف اللہ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، ارادہ رکھنا، اور مخلوق کی خوشنودی اور رضا مندی یا اپنی کسی نفسانی اور مالی اور جاہی خواہش کے قصد کو نہ ملنے دینا، یہ اخلاص کی حقیقت ہے. طریق تحصیل، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریا کو دفع کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے. جیسے ریا دفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، تو عمل میں اخلاص آ جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ریا نہیں ہے تو اخلاص ہی ہے، چاہے اخلاص کی نیت بھی نہ ہو. چونکہ جب ریا نہیں ہے تو پھر عمل تو خالص ہی ہو گیا نا، وہ ریا نہ ہو بس. اخلاص کے فائدے، چاہے کیسا ہی نیک کام ہو، چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا ہو، مگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو، کوئی معاون نہیں، اکیلے ہی کرنا پڑ رہا ہے، پھر بھی جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا. اور اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھا سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں، اسی واسطے ان کے صدقات اور حسنات بڑھے چلے جاتے ہیں. اخلاص کا اعلی درجہ تو یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے، مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو. اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو، صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو مخلوق کا، کوئی غرض نہیں ہے، مخلوق خوش ہو جائے. جیسے چڑیوں کو دانا پانی ڈال دیا، ایسے انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو. اچھا، خوش کرنا بھی نہ ہو، مخلوق کو خوش کرنا بھی ذہن میں نہ ہو. کام مخلوق کے لیے کر دیا لیکن کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نیت نہ ہو، نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین، یوں ہی خالی و ذہن ہو کر کوئی عمل کیا، یہ بھی اخلاص یعنی عدم ریا ہے. آگے بات جو بات عرض کر رہا تھا، بس کام کر لیا، نہ تو دنیا ہی پیش نظر تھی نہ دین ہی پیش نظر تھی، کام کر لیا تو عدم ریا تو ہوا، تو اخلاص تو ہو گیا. بولیں گے کہ اس میں اخلاص کی کیا بات ہے، اس کو کیوں ذکر کیا؟ صوفیہ سمجھتے ہیں ان باریکیوں کو، چونکہ بعض جگہوں پر اس طرح کے اعمال کا صدور ہوتا ہے، ذہن میں کچھ نہیں ہوتا اور آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کس میں شمار کرو گے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہے یہ بات. اب ہر وقت آدمی دھیان رکھنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے ہر عمل میں. ایک عادت ہو گئی ایک آدمی کو کہ وہ مخلوق کے لیے نہیں کر رہا ہو، لیکن دین کے لیے بھی نہیں کر رہا، چونکہ ذہن خالی ہے ایک دم، تو اس کو کس میں کنسیڈر کرو گے، کس میں شمار کرو گے؟ اس کو جواب دینے کے لیے وہ مضمون ہے. تبلیغ والوں کے پاس بھی، تبلیغ کے نمبروں میں بھی، چھ نمبروں میں اخلاص بہت اہم ترین نمبر ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. اور جس چیز کا مذاکرہ چلتا رہتا ہے اس چیز کا وہ عمل زندہ ہوتا رہتا ہے. عادت ہو گئی ہے اصل میں کہ پہلے ایمان کی بات کر کے پھر نماز کی بات کرے تک دیر ہو جاتی، اس کے بعد سیدھا دعوت میں گھس جانا پڑتا ہے. تو یہ بیچ کے جو صفات ہیں اور چار صفات، ان کا مذاکرہ نہیں رہا، ان کا تذکرہ کم ہو گیا، اس کے اثرات بھی کم ہو گئے. علم کا مذاکرہ نہیں ہوتا، ذکر کا مذاکرہ نہیں ہوتا، اخلاق کا مذاکرہ نہیں ہوتا، اخلاص کا مذاکرہ نہیں ہوتا، دعوت کا ہوتا اس کے بعد سیدھا. ایمان کا ہوتا تو ایمانیات کے تذکرے رہتے ہیں، نماز کا ہوتا تو نماز کی عادت ہو جاتی. مولویوں کے پاس اتنا اہتمام نہیں ہے نماز کا جتنا تبلیغ والوں کے پاس ہے جماعت کا. نماز کا تو اہتمام کر سب کے پاس ہی اتنا ہوتا ہے، لیکن جماعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ 9:30 ہیں، وہاں پہ 10 ہے، یہاں سے وہاں نکل گئے تو نکل گئے، وہاں 10:30 وہاں جائیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گا برابر. معاملے میں اتنا گڑبڑ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اخلاق کا بیان ہی نہیں ہوتا، معاملات کا ذکر ہی نہیں آتا، ذکر کی عادت نہیں، علم کی عادت نہیں، علم کی مجلسیں، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا، سیکھنا سکھانا، استفادہ کرنا، ان کے درس میں بیٹھنا، ان کی تفسیر میں بیٹھنا، ان کی حدیث میں بیٹھنا، ان کے بیانات سننا، کہ یہ سب فضول حرکت ہے، دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے. ارے بڑے بڑے داعیوں کو میں نے بیان کے کرنے کے بعد سنا، یہ تو تقریر ہو گئی، یہ دعوت تھوڑی ہے، یہ تو واعظ ہو گیا، یہ دعوت تھوڑی ہے. اور پیغمبر جو ہے نا اپنی دعوت کو واعظ بولتے تھے. قرآن پاک میں ہے نا، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، میں واعظ ہوں. نبی جو ہے نا اپنی بات کو واعظ بولتے تھے. اور یہاں پہ کوئی آدمی دعوت بھی دے رہا ہے تو اس میں اگر دعوت کا خاص عنوان نہیں ہے تو بولوانا نہیں، یہ تو واعظ ہو گیا، یہ تو تقریر، یہ تو دعوت نہیں ہوئی. بہت بڑے تبلیغی بولتے تھے یہ بات، ہمارے دوستوں میں سے تھے. میں نے ان سے کہا یہ کیا بےودگی کر رہے ہو؟ اچھا مولوی صاحب ایسا نہیں بولنا، مولوی صاحب بولتے تھے. ایسا سمجھ گئے ہوں گے آپ کس کو بول رہا ہوں. تقریر بھی دعوت ہے، تفسیر بھی دعوت ہے، درس بھی دعوت ہے، واعظ بھی دعوت ہے، دعوت بھی دعوت ہے. ویسے ان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے تعبیر کا، اسلوب کا. تقریر کا عنوان اور اسلوب الگ ہے، واعظ کا عنوان اور اسلوب الگ ہے، دعوت کا عنوان اور اسلوب الگ ہے، تقریر کا عنوان اور اسلوب الگ ہے، مجلس کا عنوان اور اسلوب تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. فروق تو ہے تھوڑے. اور جب دعوت والوں کے پاس 6 میں اخلاص ہے اس کا ذکر کم ہوتا ہے، تو جہاں پر 6 ہی نہیں ہے وہاں پہ اخلاص کا ذکر کہاں آتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں آ رہا. نہ علماء کی مجلس میں اخلاص کا ذکر آتا ہے، نہ مشائخین کے یہاں اخلاص ہی کا کوئی خاص بیان رہتا ہے، ذکر آتا ہے بعض تو بار 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 بار. اور نہ جانا والا دوسری تحریکوں میں، دوسرے آرگنائزیشنز کے اندر تو چیز ہی نہیں ہے یہ. وہاں پہ سیاست ہے، پالیٹیشین، پالیٹکس ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہاں کہاں سے آ جائے گا اخلاص؟ تو امت اس وجہ سے اخلاص سے خالی ہو گئی. اور اخلاص سے اگر خالی ہو گئی تو دین کا شبح، دین کا ظاہر اور دین کی شکل و صورت بھی مؤثر نہیں رہی. جو بے دینی ہے وہ تو بے دینی ہے، جو دینداری ہے وہ بھی بے دینی کا ہی ایک شعبہ ہے اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے. جب عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کی حقیقت نہیں پائی جائے گی، تو دینداری بھی بے دینی کا ہی حصہ ہو جائے گی، دینداری بھی اور دنیا داری ہی ہو جائے گی. اس لیے ہم سب کو بہت اس بات کی فکر رکھنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، بار بار مذاکرہ کرنا ہے، موقع موقع سے تذکرہ کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا ہے، خود بھی سوچتے رہنا ہے کہ بھائی میرے عمل میں اخلاص کتنا ہے، کیسا ہے، ہے یا نہیں ہے، حقیقت پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی. یہ اللہ پاک نے ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اس میں پہلے یہاں سے جانا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اس سے پہلے آ چکی ہے بات کہ کسی نے ایک عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا، میں کرا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی عمل کے بارے میں بندہ میں کرا بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جان میں دیا، علم میں دیا، قوت میں دیا، توفیق میں دیا، اسباب میں دیا، اور یہ بولا میں کرا. اس نے کہاں کیا، کون سی چیز اس کی ہے جو اس نے کیا؟ سارا تو میرا ہے، لکھو ہی مت اس کے اس کام کو، لکھو ہی مت. اور جب بندہ کہتا میں نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جی عجیب بندہ ہے، خود ہمت کیا، خود ارادہ کیا، خود مجاہدہ کیا، خود کوشش کیا، خود اسباب جمع کرا، پیچھے پڑا، وقت لگایا، کرا نہیں کرا، لکھو انہیں کرا، میں نہیں کرا، انہیں کرا. یہ ان کے پاس ہے، جہاں لا ہوتا ہے وہاں اللہ کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ ہوتا ہے وہاں لا کر دیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کیا، کسی بھی عمل کی جب توفیق ہو اللہ کی طرف سے، ہم خود نہیں کرتے، اللہ کرواتے ہیں، تو جو جو عمل کی توفیق اللہ پاک نے دی ان اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، مالیات کی لین سے اور جانی عبادتوں کی لین سے اور دوسری خدمات سے، دونوں کے مجموعے سے، دونوں میں سے کسی ایک سے، صلاحیتوں سے، جس کی بھی توفیق اللہ پاک عطا فرما دے، ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس کو لے کے بیٹھنا کہ اس میں کیا چیز میں نے شامل کی اپنی جان اور مال اور عزت میں سے، کیا میں نے ارادہ کیا، اور مخلوق کی رضا اور خوشنودی کا کس حد تک لحاظ کیا گیا، کتنا نہیں کیا گیا. وہ بار 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 کوشش کرتے 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 عادت ہو جاتی ہے، پھر آسان ہو جاتی ہے چیز، اور جب تک کوشش نہیں کی گئی آسانی نہیں ہوتی. توحید کے بعد اخلاص ہے. توحید میں کیا ہے کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے بغیر ارادہ خداوندی کے کوئی عمل نہیں، کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بعد میں پھر اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور فکر نصیب فرمائے، اور قوت عطا فرمائے.